کے بعد دوسری صورتیں جو ہیں ترجمے کے ذریعے سے سمجھ لیں تاکہ ہماری نماز میں خشوع اور خضوع ہو. الحمدللہ رب العالمین, جب ہم یہ پڑھیں الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ رب العزت کی ہے, یعنی چاہے اللہ کسی کی تعریف کرے تو سب سے بڑھ کر کے تعریف اللہ رب العزت ہی کرنے والا ہے. انت کما اثنیت علی نفسک, تمام تعریف اللہ چاہے کسی کی تعریف کرے یا کوئی اس کی تعریف کرے, ہر قسم کی اچھائی اور تعریف کی اچھائی کی تعریف اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے. الرحمن الرحیم, جو بہت بڑا مہربان اور بہت ہی مدد رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین, جب یہ سوچیں گے ہم کہ اللہ رب العزت جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے, مالک یوم الدین, تو پوری یعنی شریعت اسکرین ہمارے ذہن میں گھوم جانی چاہیے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے. آدمی تو مرتا ہے, اس کو دیکھتے ہیں, انسان انکار نہیں کر سکتا, ایک کافر بھی اس کا منکر نہیں ہے. مرنے کے بعد پھر اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے اس کے لوگ منکر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ پھر قبر میں جاتے ہیں اور اللہ کی مشیت تک جب تک چاہیں گے قیامت تک وہ اس میں رہیں گے, جس حالت میں اللہ تعالیٰ ان کو رکھے گا, یا تو ان کو جنت کی ٹھنڈی ہوا آئے گی یا جہنم کی گرم ہوا آئے گی. اس کے بعد ایک دن آئے گا کہ پوری دنیا تہس نہس ہو جائے گی, یہ پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑیں گے, کل عین المنفوش, اور یہ زمین جو ہے بدل دی جائے گی, اور لوگ پھر اس کے بعد قبروں سے نکل کر کے اللہ رب العزت کی آواز پر لبیک کہیں گے, پھر وہاں سب کا حساب کتاب ہوگا. مالک یوم الدین, اللہ تعالیٰ اس دن کا مالک ہے. دنیا میں بھی اللہ مالک ہے, لیکن اس دن کسی کی نہ چلے گی, کسی کو کوئی اتھارٹی نہیں دے رکھی ہے. دنیا میں تو اتنی طاقت دے دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ آج کسی کو آپ پکڑ کر کے اس کے ساتھ ظلم کر لیں, کسی کو قتل کر سکتے ہیں, کسی کو اور کچھ کر سکتے ہیں, لیکن اس دن کی تمام بادشاہت لمن الملک اليوم, کس کے لیے اس دن کی بادشاہت اور حکومت ہوگی؟ للہ الواحد القہار, صرف اللہ رب العزت ہی کی ہوگی. اس وقت کوئی شخص پر نہیں مار سکتا, پلک نہیں جھپک سکتا اللہ کے حکم کے بغیر. کأنہم الی نصب یوقظون, ہر ایک چاہے وہ دنیا میں کتنا بڑا رہا ہو, ہم جب یہ پڑھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اللہ تعالیٰ جزا کے دن کا مالک ہے. دنیا میں جو کچھ کیا ہے ہم نے, نیک کیا یا برا کیا ہے, اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے کہ اس دن سب کا حساب ہوگا اور سب کو اس کے کردود کے مطابق بدلہ ملے گا. ان خیر ان فخیر ان شر ان فشر. السلام علیکم, حیاکم اللہ, کیف الحال؟ طیب, کیف الاولاد؟ بخیر, اللہ يسلمك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى, الله يسلمك, حیاکم اللہ. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مالك يوم الدين, اياك نعبد واياك نستعين, ہمیں اعتراف کریں اللہ کے سامنے کہ اے میرے رب, صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. ہر وہ چیز جو عبادت میں داخل ہے ہم کسی کے لیے اس کو مخصوص نہیں کرتے یا کسی کے ساتھ اس کو ادا نہیں کرتے, صرف تیرے ہی ذات کے لیے ہے, تیرے ہی ذات کا نام لے کر کے ہم اس کو ادا کرتے ہیں. ایاک نعبدو عربی کا لفظ ہے, نعبد کو آپ کہیں گے تو اس میں اس کے معنی میں فرق ہے, اور جب کہہ دیں گے ایاک نعبدو تو اس میں اور ہی زیادہ طاقت آ گئی, یعنی صرف تیری ہی, اس کے علاوہ تیرے علاوہ کسی کی نہیں. نعبد کا میں کے ساتھ ہو سکتا تھا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, کسی وقت جا کر کے دوسرے کی عبادت کریں, لیکن جب آپ نے کہا ایاک نعبدو, ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ پر ایمان لا کر کے اور جتنے تواغیت ہیں, جتنے غیر حقیقی معبود ہیں, سب سے آپ نے منہ موڑ لیا, انکار کر دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ایک اعتراف کیا, اب ڈھونڈیں کہ عبادت کی کون سی ایسی چیز ہے جو ہم غیر اللہ کے لیے کر رہے ہیں. یقیناً بہت سی چیزیں شرک کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی عبادت بھی کرتے ہیں, ذبح کرتے ہیں جنوں کے لیے, قبر کے لیے اسی طرح چڑھاوے چڑھاتے ہیں. قل ان صلاتی ونسکی, ہماری نماز اور ہمارا ذبح کرنا, قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین, لیکن جب ہم دوسروں کے ساتھ کرنے لگے تو ہم نے جو عہد کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے ایاک نعبد وایاک نستعین, اس کی مخالفت کی ہم نے قطعاً. اگر ہم یہ سوچ کر کے, اس کا معنی سمجھ کر کے روزانہ کہ ہم عہد کریں اللہ کے سامنے, تو یقیناً یہ چیز اس پر بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کی عبادت کے خلاف پڑ رہی ہے, اور اللہ کی عبادت میں کسی اور کی شرکت آ رہی ہے اسے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم صرف تیری ہی مدد چاہتے ہیں. دیکھیے مدد استعانہ, جس چیز میں اللہ کے علاوہ اور کوئی مددگار نہیں ہو سکتا, اس چیز میں اگر کسی دوسرے سے آپ مدد لے رہے ہیں تو یقیناً یہ شرک ہو گیا, اللہ کے ساتھ شرک ہو گیا. لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو دنیاوی چیزیں ہیں جس میں ایک دوسرے کی مدد جائز ہے, مشروع ہے, ہو سکتا ہے بعض حالات میں واجب بھی ہو, آپ کو مدد لینا ضروری ہے. اور خود پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے سے مدد لیتے تھے, صحابہ کرام آپ کے دائیں بائیں بازو تھے, بائیں بازو تھے, اس کا مطلب کیا تھا کہ آپ کے کاموں میں آپ کی مدد کرتے تھے, جنگ میں اور اس کے علاوہ غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب نے مدد کی. خود اللہ رب العزت نے اس مدد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مدد کو کلام پاک میں ذکر کیا ہے, وہ تو عزروح ہو تو اخروح, ان کی مدد کرو اور ان کی عزت کرو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب یہ ہوا کہ ہم صرف تیری تجھی سے مدد مانگتے ہیں, یعنی جس چیز میں صرف اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے دوسرے سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے, ہم دوسرے سے مدد نہیں مانگتے. اب مثلا یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رزق نحن نرزقهم وإياكم ان اللہ هو الرزاق, صرف اللہ ہی روزی دینے والا ہے. اب اگر کوئی شخص جا کر کے کسی پیر کی قبر پر چڑھاوا دے کر کے یا سجدہ کر کے, یہ انکار کی بات نہیں ہے, سجدہ بھی ہوتا ہے اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی سجدہ کیا جاتا ہے, پیر کے قبر کے سامنے سجدہ ہوتا ہے اور ان سے مانگا جاتا ہے کہ ہمیں ہمارے کچہری میں یا ہمارے مقدمے میں ہمیں نجات دلا دیجئے یا ہمیں کامیابی دے دیجئے تو ہم آپ کے لیے کریں گے, نظر مانتے ہیں وہاں, پھر اس کے بعد ان سے مدد مانگتے ہیں, ہماری مدد کر دیجئے سبحان اللہ. اور کہتے ہیں لوگ, کہتے ہیں یہ مدد حقیقت میں اللہ کی اللہ سے مدد ہے, کیونکہ یہ لوگ اللہ کے سامنے ہمارے مسئلے کو پیش کریں گے. سبحان اللہ, زندگی میں تو آپ کی طرح تھے اور آپ نہیں جس طرح نہیں پیش کر سکتے ہیں اللہ کے سامنے, وہ بھی اسی طرح تھے, مر کر کے وہ کہاں سے اس لائق ہو گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کا پورے طور پر صحیح معنی یہ سمجھیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کے بعد آدمی کو چاہیے کہ اپنے دل کا تعلق ہر وقت اللہ رب العزت سے رکھے, یہ نہ سوچے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لیا, نماز پڑھ لیا, روزے رکھ لیا تو ہم کامیاب ہو گئے. نہیں, اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. دنیا میں چاروں طرف سے گمراہیاں ہیں, فتنے ہیں, شیطان ہے. اہدنا الصراط المستقیم, اے میرے رب سیدھا راستہ ہمیں دکھا. سیدھا راستہ کون ہوگا؟ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا سیدھا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. دوسری آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں من الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء وحسن اولئک رفیقا, نبیوں اور صدیقین اور شہداء کا راستہ اللہ تعالی ہمیں دے. انبیاء کا راستہ صرف توحید تھا اور صرف اللہ کی عبادت تھی, صرف اللہ ہی سے مدد مانگتے تھے اور صرف اللہ ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے. یہ ہے خلاصہ سورہ فاتحہ کا. اگر ہم اس طرح کا ایک عام معنی روزانہ اس کو دہرائیں اور اپنے دل میں تدبر اس معنی میں کریں تو یقیناً نماز میں خوشی آئے گا. اب آپ یہ سوچیں کہ اس کا مطلب بالکل نہ سمجھیں ہم اور الحمدللہ رب العالمین منتر کی طرح پڑھتے چلے جائیں, اس کا کوئی معنی نہ سمجھیں, یقیناً دل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور یقیناً دل ادھر ادھر بھٹکتا رہے گا اور فکر ادھر ادھر گمراہ رہے گا, فکر پریشان رہے گی کہ آخر اس کے بعد پھر جب رکوع میں جائیں گے تو پھر وہی معاملہ ہوا, رکوع میں گئے تب بھی نہیں سمجھ رہے کہ کیا کہہ کیا کہہ رہے ہیں. اس وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس قدر عربی ضرور سیکھیں, عربی ایک اسلام اور دین کی زبان ہے, کسی اقلیم یا کسی خاص ملک کی زبان نہیں ہوئی, یہ دین اور اسلام کی زبان ہے, قرآن کی زبان ہے اور قرآن پوری دنیا کے لیے ہے. اس وجہ سے پوری دنیا کو قرآن سمجھنے تک کے لیے اس حد تک عربی سیکھنا ضروری ہے. اسی وجہ سے مسلمانوں نے تھوڑی ہی مدت میں فارس میں اور آپ دیکھیے ایران وغیرہ, اللہ کی قدرت ایسی کہ مسلمانوں نے اس مطلب کو سمجھا اور یہ کہ جب تک اس زبان کو اور پوری دنیا کا اس کی یہ سیاست رہی ہے کہ اپنی زبان کو تھوپ کر کے اپنی تہذیب کو لوگوں پر لاگو کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ دشمن جس نے پوری دنیا پر قبضہ کیا، اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کو بہرحال وہاں سے بھگایا. ہندوستان کا، پاکستان، بنگلہ دیش جو ابھی اس وقت صرف ایک ملک تھا، تین ہو گئے. اس پر انہوں نے 200 سال تک حکومت کی، مسلمانوں سے حکومت لے کر کے. اسی طرح دوسرے ملکوں میں انڈونیشیا ہے، مالدیپ ہے اور کہاں کہاں ہے، سب پر ان سب کی قبضہ رہا ہے. پھر اس کے علاوہ دوسرے عرب ممالک، اور اس کے علاوہ پھر ترکی وغیرہ میں تو نہیں ہو سکا تھا، لیکن بہرحال اپنی تہذیب انہوں نے تھوپی. جہاں بھی آئے کوشش یہ کی کہ اپنی زبان بدل دیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہندوستان میں نے پڑھا ہے، ہندوستان میں یہ چاہتے تھے کہ اردو رہے لیکن اس کو انگریزی زبان میں لکھا جائے، اردو کو یو آر ڈی او کے ساتھ لکھا جائے، اردو یعنی الف اور را اور دال او کے ساتھ نہ لکھا جائے. اس طرح پورا جب اس طرح زبان بدل جائے گی تو آہستہ آہستہ اپنے دین اور اپنے قرآن سے دور ہو جائیں گے. یہ ان کی سیاست رہی ہے. یورپ، ترکی میں کیا ہوا، اب آج سے 50-60 پہلے کی یا 100 سال پہلے کی آپ کتابیں دیکھیں، جتنی کتابیں ہیں یا بوڑھے جو ہیں وہ یہ لاطینی یا انگریزی زبان کے لفظ سے وہ نہیں لکھتے تھے، بلکہ عربی زبان دائنے طرف سے لکھی جاتی تھی. عربی لفظ میں الف با تا سا کے ذریعے سے ان کی زبان لکھی جاتی تھی. انڈونیشیا میں ان کی زبان، اب بھی جو لوگ اللہ کے فضل سے کامیاب ہوئے یا خاص مدارس رکھتے ہیں، اب بھی وہ اپنی زبان کو، ملیزیا میں بھی اپنی زبان کو عربی الفاظ کے ساتھ لکھتے ہیں. لیکن انہوں نے زبردستی، ظاہر بات ہے کچہری میں، خود ہندوستان پاکستان کا کیا قصہ ہے، اصل ان کی زبان مسلمانوں کی جو کچھ رہی ہو، اس کے بعد فارسی آئی، فارسی میں مسلمانوں کا بہت کچھ علمی خزانہ بھی ہے، لیکن انہوں نے فارسی کو آہستہ آہستہ بدلا. بلکہ انگریزوں کے زمانے تک، آخر زمانے تک، اب بھی قریب تک یعنی فارسی کے بہت سے الفاظ، ایک مرتبہ میں ایک وہ کیا کہتے ہیں اس کو، کوئی بہرحال سند تھی، اس کو پڑھ رہا تھا تو باقاعدہ اس میں کچہری میں جو لکھا تھا من مقر اور یہ، اور من مقر ہندی میں من مقر یعنی ان المقر، ان المعترف، میں اعتراف کرتا ہوں یا میں اقرار کرنے والا، من مقر کا لفظ ہے. اسی طرح اب بھی ہندوستان میں جو ہم سفر کرتے ہیں، بہت سے الفاظ رہ گئے لیکن اس کو ہندی زبان میں لکھتے ہیں، آ کے ساتھ لکھتے ہیں. آرندہ مال، اس میں آپ ٹرین پہ سوار ہوں گے تو اگر سامان آپ کا زیادہ ہے تو لگیج میں دینا ہوگا، لگیج میں جب دیں گے آپ تو اس میں جو دیتے ہیں سند یا فاتورہ، اس پہ کیا لکھا رہتا ہے، آرندہ مال. آرندہ یہ لفظ فارسی کا ہے، آوردن سے لانا، تو آرندہ مال یعنی مال لانے والے کون ہیں، تو ہمارا نام ہے، آپ کا نام لکھا جائے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چھن چھن کر کے صرف چند الفاظ رہ گئے، ورنہ انہوں نے پورے طور پر بدل دیا. اور اب تو کچہریوں میں خود ہو، ہندوستان ہو یا پاکستان ہو، جو اسلامی حکومت ہے، اس میں بھی اردو سے زیادہ انگریزی بولنے والے اور انگریزی میں درخواستیں دینے والے، انگریزی میں سب کچھ کام ہوتا ہے. کوشش یہ کہ سب نے کہ مسلمانوں کی تہذیب اس طرح بدلی جائے. ہمارے اسلاف نے جب فارس کو، خراسان اور دوسرے بخارا وغیرہ کو جب انہوں نے فتح کیا تو سب سے پہلے بیٹھا دیتے تھے عربی اور دین کو سکھانے کے لیے. چند ہی سالوں میں پوری دنیا عربی آ گئی، اور ایسا ہوا کہ بڑے بڑے علماء عربی کے بھی، لغت زبان عربی کے، اور اس کے علاوہ بہت بڑے بڑے علماء اس کے کیا نام ہے دین کے، ہر منطق فلسفہ جو کچھ ہے وہ یہ افغانستان سے علامہ ابن حبان بستی، اب بھی کابل کے قریب جو علاقہ ہے اس کے رہنے والے تھے، بہت بڑے حدیث کے، بہت بڑے عالم، اور ان کی بہت بڑی کتاب حدیث کی صحیح ابن حبان کے نام سے مشہور ہے. اسی طرح خطابی، امام خطابی جو ہیں وہ افغانستان کے تھے، بست کے وہ بھی تھے، انہوں نے بہت بڑی کتاب بخاری شریف کی شرح لکھی، اعلام الحدیث. اس کے بعد پھر عربی کے جو غیر معلوم یا غیر واضح الفاظ ہیں، غریب الحدیث جس کو کہتے ہیں حدیث کے، اس کے بارے میں 4 جلد کی ایک موٹی بہت ہی اہم کتاب لکھی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے علماء نے عربی کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کی، ہمارے اسلاف نے، وہ یہ جانتے تھے کہ اسی کے ذریعے سے دین وہ سمجھ سکتے ہیں. دین نام ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا، جب تک، اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ عربی میں ہے، جب تک عربی کو نہ سیکھ سکیں گے، جب تک اس وقت تک دین کو نہ سیکھ سکیں گے. تو کوشش یہ ہوئی کہ ان کو جلدی سے جلدی عربی سکھائی جائے، اور اس کے ورے قرآن اور حدیث اور اس کی تفسیر اور اس کے اصول سب کچھ. انہی میں سے علماء بہت بڑے بڑے نکلے کہ وہ امام بن گئے عربی کے اور تفسیر کے، اور اسی طرح منطق اور فلسفہ سب. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ نماز میں خشوع کے لیے کم از کم الحمدللہ رب العالمین کا پورا ترجمہ بار بار پڑھیں اور اس کو اپنے دل میں رکھیں، جیسے الحمد رکھتے ہیں اسی طرح اس کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ یاد کر لیں. تحت اللفظ بین السطور، سطروں کے درمیان لکھا رہتا ہے، آپ اس کو یاد کر لیں اچھا کوئی ترجمہ لے کر کے. اگر کسی نے اللہ کی قدرت سے نہیں پڑھا ہے تو کم سے کم واجب ہے، جس طرح اور کوئی چیز نہیں جانتے ہم دنیا کی تو دوسرے سے جا کر کے پوچھتے ہیں کہ آخر ہم اس کو کس طرح کریں، اسی طرح دوسرے سے مل کر کے پڑھنا چاہیے اور اس سے معلومات دینی چاہیے، سننا چاہیے. میں ایک مرتبہ گیا ابھی تقریباً مہینہ پہلے شعیبہ وہ جو علاقہ ہے وہاں بہت سے کیمپ ہیں، سب اپنے ہندوستانی پاکستانی بنگلہ دیش کے سب لوگ تھے، تو اس میں دیکھا مسجد میں گھسا تو الحمدللہ دو آدمی دو جگہ پڑھ کے، اور ایک بزرگ تھے وہ ایسا رٹا رہے تھے جیسے وہ شاید نامسلم تھے، زبان ان کی ٹوٹ ہی نہیں رہی تھی، عمر زیادہ ہو گئی تھی 50 سال کے بعد، ان کو رٹا رہے ایک ایک لفظ. یہ بہت بڑی چیز ہوئی حقیقت میں، اور یہ چیز واجب ہے. اگر ہم کسی کو دیکھیں کہ وہ نہیں جانتا ہے تو چاہیے کہ ہم اس کو آہستہ آہستہ سکھائیں. آپ نے اسلام مسلمان تو بنا لیا، اس کو آپ کے ساتھ رہ کر کے مسلمان ہو گیا، لیکن فرض یہ بھی ہے کہ اس کو دین کے امور سکھائیں، دین کی زبان سکھائیں، دین قرآن پاک پڑھنا سکھائیں، قرآن پاک کے ساتھ اس کا مختصر ترجمہ اس قدر ہو کہ نماز میں جو پڑھ رہا ہے کم سے کم اس کا مطلب سمجھے، تاکہ اس کو خشوع اور خضوع ملے. جب تک مطلب نہیں سمجھے گا تب تک خشوع اور خضوع ہرگز نہیں آ سکتا ہے. اور خشوع اور خضوع کی حالت آپ یہ خود دیکھ لیں، ایک آدمی دو آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک آدمی ہے ادھر ادھر مڑ رہا ہے دیکھ رہا ہے، یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ شریعت میں یہ چیز بالکل نہیں ہے کہ آپ حرم شریف میں ہوں تو کعبہ شریف کی طرف دیکھیں، کیونکہ آپ کے سامنے پوری دنیا حرکت کر رہی ہے، آپ اس میں پھنس جائیں گے، آپ کا خشوع جاتا رہے گا. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کعبہ کو دیکھنا ثواب ہے، ٹھیک ہے ثواب ہے، لیکن نماز کے اندر وہ ثواب نہیں ہے، اس نماز کے اندر دیکھنا ثواب کا کام نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر اپنے سجدہ گاہ کو، سجدہ کی جگہ کو دیکھتے تھے، اور جب آپ سجدہ کی جگہ کے دیکھیں گے تو آپ کو یقیناً دور تک دیکھنے کا جو نقصان ہوتا تھا اس سے آپ بچ جائیں گے. دو آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک آدمی بہت ہی خشوع خضوع کے ساتھ، یعنی یہ کہ کھڑا ہے، نہ کوئی حرکت ہے اور نہ دائیں بائیں دیکھ رہا ہے، نہ ہاتھ ادھر ادھر مار رہا ہے، یقیناً اس کو آپ سمجھ لیں گے کہ یہ خاشع ہے، چاہے ظاہری ہی ہو، اس کے ساتھ جو کچھ پڑھ رہا ہے دل اور زمان کی ہم آہنگی اگر ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پورے طور پر خشوع کو ادا کیا. اور ایک آدمی ہے جو چاروں طرف دیکھ رہا ہے، سر کھجا رہا ہے، گھڑی ٹھیک کر رہا ہے، اترے کیا ہے، مرزاب ٹھیک کر رہا ہے اور کچھ کر رہا ہے، یہ حقیقت میں یہ خشوع کے خلاف ہوا. ایک حدیث ہے لیکن وہ ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اس کا معنی صحیح ہے کہ اگر آدمی خشوع اس کا دل خاشع ہے تو اس کے جوارح بھی اور اس کے اعضاء بھی خشوع کا اظہار کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دل خشوع اور خضوع سے خالی ہے تو جوارح بھی اعضاء بھی ادھر ادھر کبھی سر کھجا رہے ہیں تو کبھی گھڑی دیکھ رہے ہیں کبھی اترا ٹھیک کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں خشوع کے خلاف ہیں. یہ بات کہی جائے گی کہ ہو سکتا ہے نماز کے بارے میں کہا جائے کہ نماز صحیح ہو گئی، یہ نہیں کہا جائے گا کہ پھر سے نماز پڑھیں، لیکن یقیناً ہو سکتا ہے کہ نماز کا اس کو بہت ہی مختصر حصہ ملے، بلکہ کچھ بھی اس کا اجر نہ ملے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصلی الرجل مختصراً. خشوع اور خضوع کے خلاف ایک حالت جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس سے منع فرمایا کہ نہا ان یصلی الرجل مختصراً. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آدمی اپنے کولہوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر کے کھڑا ہو، اس سے منع فرمایا آپ نے، یعنی کھڑا ہوتے ہوئے نماز میں ہاتھ دو ہی جگہ ہو سکتا ہے، یا تو آپ سینے پر رکھیں سنت کے مطابق یا ہاتھ کو چھوڑ دیں، دو ہی شکل ہے، اور اگر کھڑے ہیں تب اور بیٹھے ہیں تو ہاتھ کو اب آپ کے زانوں پہ رکھ رہنا ہے بہرحال، اور سجدے میں ہے تو اس کی حالت الگ ہے، رکوع میں ہے تو اس کی حالت الگ ہے، لیکن اگر آدمی کھڑا ہے تو اس کو ہاتھ دونوں طرف کولہوں میں نہیں رکھنا ہے، اور اسی طرح اگر سجدے کی حالت میں بیٹھا ہے پھر بھی ہاتھ پیچھے کولہوں پہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. کسی ایک حدیث میں ہے، ذکر آیا ہے کہ یہ جہنمیوں کا یا جہنم کے لوگوں کی یہ نشانی ہے، جب قیامت میں عذاب ہوگا ان کو، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جہنم کی آگ سے بچائے، تو پھر اس کو اس وقت وہ تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے کولوں پر اپنے یا اپنے بغل میں ہاتھ رکھ کر کے آرام کریں گے. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو جہنمیوں کے افعال کی مشابہت سے بچنا چاہیے، اور ہر وہ چیز جو جہنم یا جہنمی یا جہنم کے لوگوں کی یا کافرین کی مشابہت جس سے ہوتی ہے شریعت نے اس سے منع فرمایا ہے. بہرحال اور یہ چیز جو ہے خشوع اور خضوع کے خلاف ہے. وفی البخاری عن عائشة رضی اللہ عنہا ان ذلک فعل اليهود فی صلاتهم. سب سے بڑی بات جو بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، وہ کہتی ہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کیا، بلکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا ہے پھولوں پر ہاتھ رکھنے سے اپنے نماز کے اندر، تو اس وجہ سے منع فرمایا ان ذلک فعل اليهود، یہ یہودیوں کا نماز کے وقت کام ہے، نماز میں ان کا یہ کام ہے، یعنی نماز میں اس طرح وہ کھڑے ہوتے ہیں کہ اپنے کولوں پر بغل میں دونوں طرف ہاتھ رکھ لیتے ہیں، اس وجہ سے یہودیوں کی مشابہت سے بھی نبی کریم صلی اللہ کی وجہ سے بھی منع کیا. دوسرے یہ کہ یہ خشوع اور خضوع کے خلاف بھی ہے. وعن انس رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قدم العشاء فابدأوا بالعشاء قبل ان تصلوا المغرب. متفق علیہ. جب رات کا کھانا یا شام کا کھانا، عشاء شام کا کھانا جب پیش کیا جائے آپ کے سامنے، تو مغرب پڑھنے سے پہلے، مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے کھانا شروع کر دو، یعنی کھانا کھا لو. فب دو بلا عشاء، نماز شروع کرنے سے پہلے کھانا کھا لو. کیوں؟ دیکھیں یہاں خشوع کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، نماز کی اہمیت مسلم، لیکن جو چیز نماز کے اندر خشوع خضوع میں مانع ہے یا خلل انداز ہے، اس چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. آدمی اگر بھوکا ہے، بھوک زیادہ لگی ہے، تو نماز میں اس کو خشوع خضوع پورے طور پر نہیں ملے گی، اس وجہ سے نہیں ملے گا، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اجازت دی کہ اگر بھوک اس قدر ہے کہ آپ نماز میں تدبر اور تفکر نہیں کر سکتے، تو آپ کو چاہیے کہ پہلے کھانا کھا لیں، اتنی اجازت ہے. لیکن آدمی کو اپنی ضرورت کا اندازہ کر لینا چاہیے، کیا اس طرح کی بھوک ہے کہ اس سے آپ خشوع خضوع میں آپ کے خلل آ سکتا ہے، تو یقیناً کھانا پہلے شروع کریں، ورنہ کھانے کو شروع کر کے اور جماعت یا نماز کو چھوڑنے کا بہانہ نہیں بنانا چاہیے. یہاں قبل ان تصلی المغرب، علیکم السلام، مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے کھانا کھا لو یا کھانے سے شروع کرو. لگتا ہے کہ عربوں کا کی عادت تھی کہ شام کا کھانا وہ مغرب کے پہلے کھایا کرتے تھے، اور یہ چیز پرانے زمانے میں بہت سے نصوص سے معلوم ہوتی ہے کہ وہ لوگ مغرب شام کا کھانا مغرب کے پہلے یا مغرب کے فوراً بعد کھاتے تھے، اور وہ حفظان صحت کا بھی ایک بہت بڑا اصول یہ بھی ہے کہ آدمی سونے سے پہلے اتنی ٹائم پہلے کھانا کھائے کہ چل پھر کر کے کھانا ہضم ہو جائے، پھر آرام سے سوئے تو اس کی صحت پر برا اثر نہیں پڑے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، صحابہ کرام کا طریقہ تھا، اس اور عربوں کا پہلے یہ طریقہ رہا ہے کہ مغرب سے پہلے ہی کھا لیتے تھے، مغرب کے پہلے نہیں تو مغرب کے بعد، جیسا کہ روایات میں آیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے اور عشاء کی نماز ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ جب تک ہمارے دل میں کسک ہے اور لالچ ہے اس کھانے کی، ہم نماز کھانا چھوڑ کر کے نماز کے لیے نہیں جائیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحت کے طور پر یا اصول صحت کے انداز سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ کھانا مغرب کے بعد یا عشاء سے پہلے کھا لیں، تاکہ چل پھر کر کے عشاء کی نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد آ کر کے کچھ اور کام ہوگا تو کھانا اس وقت تک اپنی جگہ لے لے گا اور ہضم ہو جائے گا. آج کل یہ چیز بہت ہی کم ہو رہی ہے، خاص طور پر یعنی دن بدن یہ چیز بہت برے انداز میں جا رہی ہے کہ بچے تک 12 بجے رات تک اپنا واجب لکھتے رہتے ہیں اور کھانے کے لیے بلاؤ بھی نہیں کھائیں گے، کھا کر کے فوراً سو جاتے ہیں. یقیناً یہ جسم کے پھولنے اور دوسری جو خرابیاں ہوتی ہیں وہ اس کے لیے بہت بڑا سبب بن سکتی ہے. وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام احدكم بالصلاه فلا يمسح الحسا فان الرحمه تواجهه رواه الخمسه باسناد صحيح وزاد احمد واحده اودا. پرانے زمانے میں مسجدیں بچھی نہیں ہوتی تھی, ایک عام زمین ہوتی تھی, کنکریاں بھی ڈال دی جاتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت کا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اذا قام احدکم فی الصلاۃ, جب آدمی نماز میں کھڑا ہو, فلا یمسح الحسا, سجدہ کرتے وقت وہ کنکری کو برابر نہ کرے, اسی میں لگ جائے. فإن الرحمۃ تواجهه, کیونکہ رحمت اس کے سامنے آتی ہے, اس رحمت کو وہ دور نہ کرے. اگر ضروری ہی ہے, ہو سکتا ہے آپ آرام سے اس پر پریشانی نہ رکھ سکیں, گڑھا ہو اور کچھ ہو, جیسا کہ دوسری روایت میں ہے فَإِن كَانَ وَلَا بُدَّ فَوَاحِدَةً أَوْدَى, اگر بہت ضروری ہو تو ایک مرتبہ آپ اس کو برابر کر لیں یا اس کو بھی چھوڑ دیں. یہ بھی خشوع اور خضوع کی اہمیت کی ایک بات ہے کہ آدمی اگر کسی سب چیزوں میں رہ جائے گا تو نماز کے اندر تدبر اور تفکر یا نماز میں خشوع اور خضوع میں فرق آئے گا. اس وجہ سے کوئی کسی ایسے کام میں مشغول ہرگز نہ ہونا چاہیے جس سے نماز کے ارکان یا اس کے مستحبات یا اس کے مندوبات میں فرق آئے. یہ مثال بھی ہے. اسی طرح اس کی مثال عام طور پر آپ اور کچھ لے لیں, کسی کا کپڑا ٹیڑھا ہو گیا, کسی کا اور کچھ ٹیڑھا ہو گیا, اس کے ساتھ ہرگز نہ کھیلنا چاہیے. اور کبھی کبھی لوگ سجدہ کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہوئے مصلی کو دیکھتے ہیں, ذرا سا اس کا کونا مڑا ہوا ہے تو اس کو اچھی طرح ٹھیک کر کے پھر اس کے بعد سجدہ کر. یہ سب چیزیں بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے. جی
صاف کھڑا ہوتا نا نماز میں, صاف کھڑا ہوتا نا اس حالت میں کیا ہوگا؟
کھڑا ہوتے وقت
نماز میں حالت میں
نہیں تو پتھر آپ ایسی جگہ پر پہلے ٹھیک کر لیں, یہ ہے مقصد. نہیں نہیں تو ہونا یہ چاہیے. اب آپ کی بات صحیح ہوئی, لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کے ساتھ کھیلیں. رہا یہ کہ آپ پہلے اس کو مہیا کر لیں, پہلے اس کو اس انداز کا کر لیں کہ اس کے لیے آپ اس پر آپ نماز پڑھ سکیں. اب یہ نہیں کہ آپ کانٹوں یا انی کے نوک پر آپ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں, اس کی اجازت شریعت ہرگز نہیں دے رہی. ہر وہ چیز, یہاں تک کہ اگر کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے, اس سے بھی خلل ہو سکتا ہے, اس میں کچھ لکھائی پڑھائی ہے, اس کو آپ پڑھنے لگیں, اس کو بھی واجب ہے کہ آپ سامنے سے دور کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خشوع اور خضوع اور کلام نماز میں تدبر کی یہ اہمیت دی ہے. آپ پہلے ہی اس کو برابر کر لیں, آپ کی ایک رکعت چھوٹ جائے, دو رکعت چھوٹ جائے, یہ اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن حرج اس میں ہے کہ نماز میں داخل ہونے کے بعد آپ اس کو پھر برابر کریں اور کدال اور کیا نام ہے اور کچھ لے کر کے اس کو ٹھیک کریں. نہیں, آپ پہلے سے اس کو صاف کر کے بیٹھے ہیں, بڑھے میں نہ بیٹھے ہیں. اور اگر ضروری ہی ہے جیسا آپ نے کہا تو ایک مرتبہ آپ اس کو برابر کر سکتے ہیں, اس کی اجازت بھی ہے, کیونکہ شریعت نے فطرت کا بھی اعتبار کیا ہے. آدمی کی فطرت کا مجبور ہو گیا, نہیں ہو سکتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جا کر کے کہیں کنکری کی جگہ پر نماز پڑھیں, سجدے سے اٹھے تو واقعی کبھی کبھی ایسا پتھر پڑ گیا کہ آپ بیٹھ نہیں سکتے, اس کو آپ ہٹا لیں. ہر وقت اس کو صاف نہ کر کریں, یعنی ضرورت کے ساتھ اگر ضرورت ہے تو یقیناً اس کو دور کر لیں, لیکن ہونا یہ چاہیے کہ آپ پہلے, اسی وجہ سے کہا کہ ایک مرتبہ اس کو برابر کر دیں.
دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد
ہاں وہ غلط ہے, غلط چیز غلط ہے, باہر سامنے سے نہیں جانا چاہیے. لیکن جب صف ہے تو صف کے اندر جا سکتے ہیں. صف کے امام کا سترا جو ہے, یہ امام نے جو پردہ کر لیا وہ سب کے لیے کافی ہے, ضرورت کے لیے. اور یہ کہ ہر وقت آدمی دوڑتا رہے بغیر سبب کے صفوں کے بیچ میں, یہ جائز نہیں. آپ جگہ لینے کے لیے, صف میں جگہ لینے کے لیے خالی ہے, آپ صفوں کے بیچ سے گزر سکتے ہیں, کیونکہ امام نے جو آگے پردہ کر رکھا ہے اس کی بنا پر آپ کا گزرنا ضرورت کے وقت جائز ہوا. ضرورت کے وقت آپ وہاں سے جگہ خالی ہے, اندر گھسے کہیں نہیں مل رہی ہے, آپ جا رہے ہیں, جگہ وہاں ملی, آپ کھڑے ہو جائیں, کوئی حرج نہیں. عام طور پر اگر کوئی آدمی اکیلے نماز پڑھا, اس کے سامنے سے گزرنا بغیر مجبوری کے جائز نہیں. یہ تو ایک عام بات ہے. لوگوں کا کام جو ہے وہ شریعت نہیں بن سکتا ہے. کوئی کر رہا ہے, کوئی بھی ہو, بڑے سے بڑا آدمی ہو, کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تو یہ اس چیز کی تاکید ہوتی رہی ہے ہمیشہ, کہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر کوئی شخص ہمارے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی جگہ دوسری بھی مل سکتی ہے جس کے وہ سے ہم گزر سکتے ہیں تو اس کے سامنے نہیں جانا چاہیے ہمیں، گناہ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث گزر چکی، آپ شاید آج ہی حاضر ہوئے ہیں. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو یعلم المار بین یدی المصلی لکان ان یقف اربعین خیر له من ان یمر من بین یدی. مصلی نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرنے والا اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ گزرنے کا کتنا بڑا گناہ ہے، تو 40 دن یا 40 سال تک اگر کھڑا رہے تو اس کے لیے گزرنے سے اچھا رہے گا. دیکھیے اتنی بڑی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ گزرنا جو ہے اس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اگر اس کی حقیقت اس کو معلوم ہو جائے تو 40 دن وہ کھڑا رہے وہاں یہ سوچے گا ہمارے لیے اچھا ہم گزریں گے نہیں. تو یہ چیزیں ہیں. اب اگر کوئی غلطی کر رہا ہے، یا بہت سے مشکل یہ ہے کہ ہم اصل میں پیدا ہوئے ہیں کسی خاص انداز کا ذہن لے کر کے، اس کو بدلنا بھی نہیں چاہتے ہیں. بعض لوگوں نے کہیں سے سن لیا کہ حرم شریف میں پردے کی یا گزرنے کی اجازت ہے، استطرا کی ضرورت نہیں، یا کوئی سخت نماز پڑھ رہا ہے اس کے سامنے گزرنے سے کوئی حرج نہیں. یہ چیز پورے طور پر غلط ہے، کسی مذہب میں بھی ہو یہ چیز پورے طور پر غلط ہے. صرف مسئلہ رہ جاتا ہے مجبوری کا. اگر حج کے دنوں میں آپ نہیں گزریں گے تو آپ کا راستہ ہی بند ہو جائے گا، آپ کھڑے ہو کر کے دوسروں کا راستہ بند کر دیں گے، اس وجہ سے اس وقت گزرنا ضروری ہو جائے گا. مجبوری کی حالت میں حرم شریف ہو یا دنیا کی کوئی بھی مسجد ہو، وہاں گزرنا جائز ہوگا. مجبوری نہیں تو گزرنا جائز نہیں. بہرحال جی طواف کے درمیان تو اس میں کوئی حرج نہیں. نماز آدمی اگر پیچھے پڑ رہا ہے اور کوئی آدمی طواف کر رہا ہے تو اس میں خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کی نماز ہوتی رہی، یہ ایک خاص حالت ہے. اس کو وہ بھی مجبوری کی بات ہوئی نا، کیونکہ یا تو آپ کے لیے پورا طواف روک دیں یا طواف کی وجہ سے آپ کہیں دوسری جگہ نماز پڑھیں، دو ہی شکل ہو سکتی ہے. اگر آپ وہی نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک مجبوری کی شکل ہے، طواف کو نہیں روکا جا سکتا، یا کوئی شخص اگر آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے آپ اس کو نہیں روک سکتے، یا وہ آپ کو کہے کہ آپ دوسری جگہ جا کے نماز پڑھیں.